إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بزرگ اور دوستو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر جو چند بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں ایسے کارنامے کہ جیسے جو دنیا میں دوسرا کوئی انسان انجام نہیں دے سکا ان میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انسان کو اخلاق سکھایا حقیقت یہ ہے کہ انسان اخلاق ہی کی بنیاد پر انسان کہلاتا ہے اور اگر انسان کے اندر اخلاق نہیں ہوں گے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا جس طرح سے جانور اپنا مفاد پورا کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا اس کو اپنا پیٹ پالنا ہے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے چاہے دوسرے کی جان جائے چاہے دوسرے کو نقصان پہنچے چاہے دوسرا ظلم کا شکار ہو جائے جانور اس کی کوئی پرواہ نہیں بڑی گائے چھوٹی گائے کے منہ سے گھاس چھین لیتی ہے بڑا کتا چھوٹے کتے کو بھنبوڑتا ہے بڑا درندہ چھوٹے درندے کو ہی کھا جاتا ہے سانپ انسان کو ڈس لیتا ہے قطع نظر اس بات کے کہ اس کا پیٹ بھرے یا نہ بھرے لیکن وہ انسان کو ڈس لیتا ہے یہ جانور پن ہے انسان جب اخلاق سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی بلکہ جانوروں سے بھی آگے نکل جاتا ہے جانور ایک تو وہ ہوتا ہے کہ دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے اگر اس کو مارا جائے تو ظلم چھوڑ دیتا ہے مثلا گائے نے کسی کی سبزی کھانی شروع کی لوگوں نے مارا ہٹ گئی ایک جانور وہ ہوتا ہے کہ اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا جیسے درندہ وہ دوسرے کی جان لے لیتا ہے گائے نے دوسرے کی جان نہیں لی پر دوسرے کے مال کا تھوڑا سا نقصان پہنچا اور اپنے پیٹ پالا درندہ دوسرے کی جان لے لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے پیٹ پالتا ہے ایک جانور ایسا ہے کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے چاہے اس کا پیٹ پلے بھرے یا نہ بھرے بچھو ڈنک مارتا ہے اس کا پیٹ نہیں پلتا لیکن اگلے کو نقصان پہنچ جاتا ہے سانپ ڈنک مارتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا اسے مگر دوسرا تباہ ہو جاتا ہے ایک جانور وہ ہے کہ جو دوسرے کے مال کو نقصان پہنچا رہا ہے جان کو نہیں دوسرا وہ ہے جو دوسرے کی جان کو نقصان پہنچا رہا ہے مگر اپنے پیٹ بھر دیتا ہے اور تیسرا جانور وہ ہے کہ جو دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے جان لے لیتا ہے مگر اپنا پیٹ بھی نہیں بھرتا اس کا انسان جب گرتا ہے تو وہ کبھی پہلی سطح کے جانور پر پہنچ جاتا ہے پھر دوسری سطح کے جانور پر پہنچ جاتا ہے پھر تیسری سطح کے جانور پر پہنچ جاتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر کے انسان کو حقیقی انسان بنایا جانوروں کے اوصاف اس کو نکال دیا اور اخلاق کا ایسا عجیب پتلا بنایا کہ جیسا دنیا کا کوئی معاشرہ دنیا کا کوئی فرد سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ انسان جو بے انتہا زیادہ بد اخلاق تھے وہ انتہائی خوش اخلاق بن گئے ایسے خوش اخلاق کہ ان سے زیادہ بہتر اخلاق والے اس دنیا میں کوئی نہیں یعنی صحابہ وہ حضور کی کمائی تھی کہ یہ میں نے دنیا کے انسانوں کے لیے نمونے تیار کیے اسی لیے قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی اخلاق کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ تمہاری زبان ایسے چلنی چاہیے تمہارا ہاتھ ایسا کام کرنا چاہیے تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے تمہارے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تمہارے سے کسی کو غم نہیں پہنچنا چاہیے یہ بار بار جو سمجھایا جاتا ہے وہ اسی لیے بلکہ حضرت نبی علیہ السلام یہ بھی کہتے تھے میں اچھے اخلاق اپناؤ دیکھو میں بھی اچھے اخلاق اپناتا ہوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو دیکھو میں بھی اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں ہمسایوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو دیکھو میں بھی ہمسایوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہوں گویا حضور اپنا عمل پیش کرتے ہیں بلکہ اس سلسلے میں تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ اتنا زیادہ اونچا تھا کہ سخت سے سخت دشمن کو بھی حضور نے تکلیف نہیں پہنچائی ابو جہل کے بیٹے کا نام تھا اکرمہ یہ ابو جہل جیسا ہی سخت مزاج تھا اور جیسے ابو جہل کو حضور سے دشمنی تھی ویسے ہی اس کے بیٹے اکرمہ کو بھی دشمنی تھی جیسے ابو جہل نے مسلمانوں کو سخت تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی اسی طرح سے اکرمہ بھی کرتا تھا ابو جہل تو جنگ بدر میں مارا گیا تھا اکرمہ زندہ تھا اور اسی طرح وہ رہا اپنی اسی دشمنی پر. سال ہر سال گزرتے گئے, یہاں تک ایک وقت آیا کہ جس شہر میں اکرمہ رہتا تھا یعنی مکہ, وہ حضور کے قبضے میں آ گیا, جس کو ہم کہتے ہیں فتح مکہ. اب وہ حضور کے قبضے میں آ گیا تو جو لوگ سخت ترین دشمن تھے ان کی جانیں خطرے میں پڑ گئی, ان کے اپنے خیال کے مطابق. انہی لوگوں میں سے اکرمہ بھی ہے جس کو اپنی جان کے بارے میں خطرہ ہو گیا کہ کم سے کم مجھے تو زندہ نہیں چھوڑیں گے, اس لیے کہ میں نے یہاں سے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ ویسا ہی کریں. یہ سوچ کر کے وہ گھبرا گیا اور مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا, چلا گیا دوسرے ملک میں. لیکن وہاں پریشان رہا کیونکہ وہاں اس کا اپنا کوئی ساتھ نہیں تھا, رہنے سہنے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا, کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں تھا, اجنبی پردیس ملک تھا, اس لیے پریشان ہو گیا. اس پریشانی میں سوچتا تھا واپس جاؤں گا تو جان نہیں بچے گی, یہاں رہوں گا تو یہاں سکون نہیں آرام نہیں. اسی پریشانی کا دور گزر رہا تھا کہ اکرمہ کی بیوی, اس کا نام تھا ام حکیم, وہ حضور کے پاس آگے وہ مسلمان ہو گئی. اب اس اکرمہ کی بیوی نے چاہا کہ کاش میرا شوہر بھی آ جاتا, وہ بھی مسلمان ہو جاتا, مگر اس کی جان کو خطرہ ہے. اس لیے بیوی نے ہمت کر کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا شوہر اکرمہ ہے, اگر وہ بھی آ جائے گا تو آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا بالکل. تو بڑا تعجب ہوا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر کو معاف ہو جائے جس نے بے انتہا تکلیفیں پہنچائی ہیں ان کو. لیکن چونکہ حضور نے فرمایا تھا اس لیے اسے یقین آ گیا, تو چلی وہ سفر کر کے پہنچی وہاں جہاں وہ اکرمہ اس کا شوہر تھا. اب یہ ایک الگ مسئلہ تھا کہ بیوی تو مسلمان بن گئی اور شوہر ابھی کافر ہی ہے, تو ان کا نکاح رہا یا ٹوٹ گیا, اس مسئلے کو ابھی اس نے غور نہیں کیا یا ابھی اس پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی وہ. بہرحال پہنچ گئے شوہر کے پاس, شوہر کو منع کر کے تیار کر کے کہا تو چلو. شوہر بار بار کہتا رہا کہ تم شاید مجھے موت کے لیے لے جا رہی ہو, میں یہاں جیسا کہتا ہوں ٹھیک ہوں, مگر وہاں کیوں مجھے تم لے جا رہی ہو؟ بیوی نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا, تم چلو, میں نے وہاں سے اجازت لے لی ہے, وہاں معافی تمہاری ہو جائے گی, تم چلو. بہرحال مجبور ہو کر کے تو یہ چل پڑا. بیوی کو چونکہ ایمان آ چکا تھا اس لیے تھوڑا سا اس کا احساس تھا کہ یہ ابھی کافر ہے, میں مسلمان ہوں, تو میرا نکاح اس کے ساتھ ہے یا نہیں یہ بعد میں دیکھیں گے, لیکن فی الحال ہم کو نجی تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے کیونکہ میں مسلمان ہو چکی ہوں. سفر ہو رہا ہے اور سفر میں شوہر بیوی کے تعلقات جیسے ہوا کرتے ہیں, تو اکرمہ نے اس طرح کا اظہار کیا تو بیوی نے کہا نہیں آپ دور رہی, آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس لیے کہ تمہاری حالت ابھی کچھ اور ہے. اکرمہ کو تھوڑا سا تعجب بھی ہوا, تھوڑا سا غصہ بھی آیا, ادھر سے پریشانی تھی, اس لیے کہا اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں. بہرحال وہ پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد اس نے بیوی سے کہا دیکھو دن میں نہیں چلیں گے شہر میں, کیونکہ ہو سکتا ہے دن میں کوئی شخص مجھے دیکھے گا تو حملہ کر دے گا, میں وہ شخص ہوں کہ جس نے ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں. ساتھ میں دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ راستے میں اگر بچ بھی جاؤں گا تو وہاں اگر نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور انہوں نے آرڈر کر دیا اس کو اڑا دو تو پھر میری جان ہی ختم ہو جائے گی, تو یہ بھی ڈر ہے, ادھر سے بیوی نے بھروسہ دیا ہے. بہرحال تو اکرمہ نے بہت سمجھایا کہ دن میں نہیں جائیں گے, رات جب اندھیرا ہو جائے گا پھر چلیں گے چپکے سے. ادھر سے نبی علیہ السلام کو اطلاع ہو چکی تھی کہ اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ شہر میں آ چکا ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو صحابہ موجود تھے انہوں سے فرمایا کہ دیکھو تھوڑی دیر میں شاید اکرمہ آ جائیں گے, تم اس کے باپ کو بھی برا نہیں کہنا, اس کی تو بات ہی نہیں, کیونکہ اس کے باپ کو اگر تم نے برا ہر تھا وہ برا اور اتنا برا کہ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں, تو تم جب دیکھو گے اکرمہ کو تو انسانوں کا مزاج یہ ہے جب ایک آدمی دوسرے کے پاس آتا ہے تعلقات جوڑنے کے لیے اور یہ آدمی اس کے باپ نے ہم پر ظلم کر رکھا ہو تو ہم کچھ نہیں تو کہیں گے چین محل ایسے یہ قرم تین چھپات یہ قرم تین قرپات یہ چھ آج آپ سے مگر سے یاد محل چین کیا کیا قرم. اس وقت فوراً آدمی کہہ دیتا ہے یہ انسان کی نفسیات ہیں کہ وہ پچھلی ساری خرابیاں اس کے خاندان کی یاد دلا دیتا ہے. تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اکرمہ یہاں آ جائے گا تو اس کے باپ کے بارے میں بھی تم کو لفظ نہیں کہنا. ساتھ میں عجیب بات فرمائی, کیا فرمایا؟ اگر تم نے اس کے باپ کے بارے میں کوئی بات کہی تو اس کے باپ کو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اس کو تکلیف ہو جائے گی. اس کی یہ وہ نفسیاتی حقیقت کہ گویا دوسرے انسان کو وہ جملہ نہیں بولنا ہے جو ہے تو صحیح مگر اس جملہ کے بولنے سے اس کو تکلیف ہوگی, تو اس نے اس سے بھی منع کر دیا. خدا نہ خاصا اگر کسی انسان کا باپ چور رہا ہو وہ خود بھی کہتا ہوگا ہاں میں اس غلطی کا تھا, لیکن ہم اگر اس کو تانا دیں گے تو اس کو تکلیف ہو جائے گی. جس غلطی کا آدمی خود اقرار کرتا ہو وہی غلطی اگر اسے بتائی جائے تانا دے کر کے تو لازم اس کو تکلیف ہو جائے گی. ایک لڑکا پہلے برائیوں میں مبتلا تھا, برائیوں میں مبتلا تھا، اب وہ برائیاں چھوڑ چکا ہے، آج وہ ٹھیک حالت میں ہے. اگر ہم اس کو تانا دیں گے آج صبح نہ دیندا کسی نے یاد کیا وہ سکارا، تو یہ جملہ بولنے کے بعد اس کو تکلیف ہو جائے گی. اسی لیے اسلام نے حرام کر دیا ہے کہ کسی انسان کو وہ تانا ہرگز نہیں دینا جو تانا پہلے زمانے میں وہ غلطیاں کرتا تھا. ایک آدمی پہلے برا تھا، آج وہ ٹھیک ہے، کیا آج ہم اسے بتا سکتے ہیں تو پرانے زمانے میں ایسی غلطیاں کرتا تھا؟ کہ نہیں بتا سکتے. اور اگر یہ جملہ ہم نے بولا تو یہ گناہ کبیرہ ہے. پچھلی چھوڑی ہوئی غلطیوں کی بنیاد پر کسی انسان کو آر دلا دینا، آر اردو میں کہتے ہیں شرمندہ کرنا، کشمیری میں کہتے ہیں رحم لانا، آر کسی مسلمان کو پچھلی غلطیوں کا نام لے کر کے پھر اس کو وہ بند کرنا اسلام نے حرام کر دیا ہے. بالکل ایسے جیسے سمجھیے جیسے شراب پینا حرام ہے، جیسے سود کھانا حرام ہے، جیسے بتائی کرنا حرام ہے، ٹھیک اسی طرح سے یہ بھی حرام ہے کسی مسلمان کو پچھلی غلطیوں کی بنا پر جس کو وہ چھوڑ چکا ہے اس کو آر دلانا. ورنہ تو صحابہ بار بار کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، حضرت آپ وہی ہیں نا جو حضور کو قتل کرنے آئے تھے، کبھی بھی نہیں کہا. مسلمان ہونے کے بعد کسی صحابی نے کبھی نہیں کہا آپ عمر آپ وہی ہو جو حضور کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، واقعی آئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی اور اس تہمت لگانے میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے غلط فہمی کی بنا پر. بعد میں اس کے لیے سزا بھی آ گئی، توبہ بھی آ گئی، معافی تلافی ہو گئی، معاملہ صاف ہو گیا. قرآن کریم کی آیتوں نے دکھا دیا کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہے. اس کے بعد ساری زندگی میں حضرت عائشہ نے کبھی ان سے نہیں کہا تم وہی ہو جس نے مجھے تہمت لگائی تھی، کبھی بھی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان سے کبھی نہیں کہا حسان تم وہی ہو تم نے میری بیوی کو تہمت لگائی تھی، کبھی نہیں کہا، کیونکہ اس کہنے سے ان کو ذہنی تکلیف ہو جائے گی. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا صحابہ سے، یا اتیکم اکرما، ان قریب تمہارے پاس اکرما آ جائے گا. لا تسبوا اباہ، اس کے باپ کو برا بلا نہیں کہنا. فإن سب المیت یوذی الحی، مردہ انسان کو گالی دینے سے، برا بلا کہنے سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی. گویا آپ علیہ السلام نے یہ بھی گوارا نہیں فرمایا کہ اس کے برا باپ کو برا بلا کہا جائے اس سے اس کو ذہنی تکلیف ہوگی. بہرحال اکرما آ گیا، اب اس کو نہیں معلوم ہے کہ وہاں ہدایات کیا دی گئی ہیں. وہ یہ سوچ کر اندر داخل ہوا کہ یا تو جاتے ہی حضور فرمائیں گے یہ ہے وہ جس نے ہم کو یہ کیا تو اڑا دو اس کی گردن، یا تو یہ ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو کم سے کم اتنا ضرور ہوگا ایک ادھر سے اٹھے گا کہے گا آپ وہی ہیں نا جنگ بدر میں ہمارے ساتھ آپ نے یہ کیا تھا، آپ وہی ہیں نا میرے ساتھ مکے میں آپ تم نے یوں کیا تھا. کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا تو میں کس کس کا جواب دوں گا، کیا ہے واقعی میں نے تو کس کس کا جواب دوں گا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. لیکن اسے نہیں معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام سب کو بہن کر چکے ہیں کہ کچھ نہیں بول رہا. بہرحال وہ اندر حاضر ہوا، اندر حاضر ہونے کے بعد کبھی دائیں دیکھتا ہے کون کون ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے کون کون ہے. کچھ لوگ اس کو پہچان میں آ رہے ہیں، کچھ لوگ پہچان میں نہیں آ رہے ہیں. جو لوگ پہچان میں آ رہے ہیں ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کو اس نے بہت مارا ہے، کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو بہت ستایا ہے اور وہ پہچان گیا یہ وہی ہیں. بہرحال اس یہ پہچان رہا اور ساتھ میں سوچ رہا ابھی کوئی کھڑا ہو جائے گا اور شروع کر دے گا یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے میرے ساتھ یہ کیا، کم سے کم اور کوئی نہیں. حضرت بلال کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یہ کہے گا تیرے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، ایسے مجھے ستایا تو میں مجھے سب نیچے کرنا پڑے گا، کیا کروں گا اس وقت. اور ایسا نہ ہو کہ ان کی اس تقریر کی بنا پر حضور کو بھی جوش آ جائے گا تو وہ بھی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں گے. اس پریشانی کے عالم میں ہے اور دیکھ رہا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا، سب خاموش. ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس انتہائی پروقار ہوتی تھی اور اس میں کوئی بے تہذیبی کی بات نہیں ہوتی تھی. حضور نے فرمایا تو کوئی نہیں اٹھے گا، سارے بیٹھے رہیں گے، اور آپ علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے استقبال کرنے کے لیے. اور وہ دروازے پر تھا تو دروازے پر اندر نہیں آنے کی ہمت کر رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے چند قدم آگے چل کر اس کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے ساتھ آگے بٹھایا. کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ نبی علیہ السلام کے کندھے پر چادر تھی، وہ چادر حضور نے بچھائے بیٹھو اس پر. اور کچھ کتابوں میں لکھا ہوا کہ نہیں چادر تو نہیں بچھائی، البتہ یہ پوچھا اکرما کیسے آنا ہوا. اب وہ تو اس انتظار میں تھے مجھے گالیاں سننی پڑیں گی، مجھے لام تان ہوگا، مجھے برا بلا کہنا سننا پڑے گا، یا اس سے آگے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو اس نے سر جھکا کر کہا غلطیوں کی معافی دے دیجئے، میں مسلمان ہونے کے لیے آیا. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر، اور اس کے بعد سے اس کو کلمہ پڑھایا. اور کلمہ پڑھانے کے بعد اب تو اس کو یقین ہو گیا، اب اندازہ ہوا شاید دوستانہ گلے ہوں گے اب، کیونکہ کبھی تو آدمی گلا کرتا ہے دشمنی کی بنیاد پر، اور کبھی جب دوستی ہو جاتی ہے تو دوستی ہونے کے بعد پھر آدمی پرانے گلے کبھی شمار کراتا ہے، ٹھیک شمار تعلقات گئے ٹھیک مگر تشدد والا کہتا ہوں کو. اب وہ پرانے یاد دلاتے ہیں دوستانہ کی بنیاد پر، اب وہ سوچیں شاید دوستانہ کی بنیاد پر کوئی یاد دلا، لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی کچھ نہیں کہتا. تو اس صورتحال کی بنا پر حضرت اکرما کو جوش آ گیا اور جوش آ کر وہ کھڑے ہو کر کے کہتا تھا محمد ایک زمانہ تھا میری نظر میں سب سے زیادہ برے انسان آپ تھے, اور اس وقت اس روئے زمین میں سب سے زیادہ میرے پسندیدہ شخص آپ ہیں. ایک زمانہ تھا کہ میری نظر میں سب سے زیادہ بری قوم آپ کی تھی, مجھے آپ کی قوم سے بھی نفرت تھی, حالانکہ اسی قوم کا خود بھی تھا, قریش کا وہ بھی تھا, لیکن اس وقت آپ سب سے بہترین قوم آپ کی ہے. ایک زمانہ تھا کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ کے اس شہر سے تھی, لیکن آج اس مٹی اس شہر کا ایک ذرہ میری نظر میں پسندیدہ ہے. پھر اس نے کہا میرا یہ خون آپ کی دشمنی میں لگتا تھا, آج کے بعد آپ کی ہمدردی میں خرچ ہوگا. میں کبھی آپ کے دشمنوں کے ساتھ آیا کرتا تھا, اب آج کے بعد آپ کے ساتھ ہوا کروں گا دشمنوں کے مقابلے میں. یہ تقریر اس نے بڑی زبردست کی, صحابہ حیران ہے, یہ وہی اکرمہ ہے جو یہ کہا کرتا تھا. اس کے بعد پھر یہی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وہ شہید ہو گئے تو تقریباً 80 زخم ان کے جسم پر لگے تھے, تب وہ نیچے گرے, اور ساتھ میں جب نیچے گر گئے تو کہنے لگا اکرمہ بوڑھا ہو کر کے اب کیا کرے گا تو, جب جوان تھا تب نبی کے ضد میں تھا, تب نبی کا مخالف تھا, اور آج بوڑھا ہو کر پھر اپنے آپ کو کہتا ہے اکرمہ تو یہ نہیں سمجھنا تو نے اسلام قبول کیا, تو یہ سمجھنا نبی کے اخلاق نے تجھے مسلمان بنایا. اس طرح سے نبی علیہ السلام کا انداز اور مزاج تھا. بس یہی اخلاق حضرت نبی علیہ السلام نے ہم کو سکھائے. قرآن کریم میں بھی آیتیں اسی بارے میں ہیں, احادیث بے شمار اس بارے میں ہیں. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, کامل اور صحیح مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انسان اپنے نیک اعمال کے باوجود بھی جہنم میں جا سکتا ہے اگر اسے اخلاق خراب ہو, کیونکہ ادھر سے نیک اعمال کر رہا ہے, ادھر سے زبان سے کسی کو گالیاں دی ہیں, اسی سے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے, تو یہ جو برا سلوک دوسروں کے ساتھ کیا ہے یہ برا سلوک کھینچے گا جہنم کی طرف. تو نیک اعمال کے باوجود بھی آدمی اس درجے کو نہیں پہنچ سکے گا. قرآن کریم میں اس لیے اللہ تعالیٰ شان و بیان فرمایا والکاظمین الغیظ, وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں, وہ ہیں اصل میں مسلمان. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اما نہیں بننا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اما کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا اما وہ انسان ہوتا ہے جو دوسروں سے یوں کہے اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا ہم بھی اچھا سلوک کریں گے, اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گا تو دیکھ لے گا ہم کون ہیں. حضور نے فرمایا تم ایسا نہیں بننا, وہ فرما رہے ہیں بد اخلاق نہیں بننا. انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو خود ہی جانور بول دیتا ہے مگر پتا نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں. انسان بڑی بے تکلف اسے کہا دوسرے کہتا ہے تو جان کر میں بک ہوں میں آتے ہوئے اس میں تمہیں, یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہے کہ گویا میں خطرناک ہوں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے یہ بھی کہتا ہے ایسے جملے کہ جو جانوروں کے کام کرنے کے ہوتے ہیں مگر انسان اپنے بارے میں بولتا ہے, کہتا ہے بکڑا ڈوم بکڑا زنگ بکڑا بجما رخ, یہ سب تو جانوروں کے کام ہیں اور انسان اپنے بارے بولتا ہے فخر کے ساتھ بولتا ہے. تو سارے بد اخلاقی کے جملے ہیں. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے اما نہیں بننا, کہ جو کہو گے اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا ہم بھی اچھا سلوک کریں گے, اگر ہمارے کہتے ہیں نا انسان اگر ہمارے متعلق زبان کھولے گی تو زبان کھینچ لیں گے, آنکھ اٹھائے تو وہ آنکھ نکالی جائے گی, وہ ہاتھ بڑھے جو ہاتھ ہمارے طرف بڑھے گا وہ ہاتھ توڑ دیا جائے گا. یہ انسان اپنے بارے میں کہتا ہے گویا ظالم ہونے کا ارادہ کرتا ہے, ظالم ہونے کا اعلان کرتا ہے. حضور نے فرمایا تم بننا ایسے یوں کہا کرو ان احسن الناس بنا احسننا, اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہم بھی اچھا سلوک کریں گے. وَإِنْ أَظْلَمْنَا عَفَوْنَا, اور اگر کوئی ہم پر ظلم کرے گا تو ہم پہلے سے معاف کر دیں گے. آپ ہمارے ساتھ کچھ بھی سلوک کریں ہم تو حسن سلوک ہی کریں گے. قرآن کریم میں اس لیے اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اگر تم یہاں سے دشمنی کرو گے تو دشمنی کی لیول بڑھتی جائے گی. ایک نے ہم کو گالی دی ہم نے ڈبل گالی دی, وہ وہاں سے ڈنڈا اٹھائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلا ڈنڈا ہم نے اس لیے تیار کرا ہے کیونکہ ہم نے یہاں ریئیکشن میں گالی دی ہے. قرآن نے کہا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, اگر تمہارے ساتھ وہاں سے برا سلوک کیا گیا یہاں سے تم نے برا سلوک کیا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تم یہاں سے اچھا سلوک کرو گے وہ جو دشمن ہے یا تو ٹھنڈا پڑ جائے گا اور ہو سکتا ہے آگے چل کر تمہارا سرگرم دوست بن جائے. چنانچہ ہوتا ہے ایسا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک قبیلے کا سردار تھا, اس کا نام تھا سمامہ. یہ اپنے علاقے سے چلا مکہ مکرمہ کے لیے خطرناک پلان لے کر, اور وہ پلان حضور کے خلاف تھا. راستے میں چند صحابہ گزر رہے تھے, انہیں دیکھا تو اس کو دیکھ کر پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہا ہے میرا اپنا کوئی کام. ان کو کچھ شک پڑ گیا تو پکڑ لیا اسے, اور پکڑ کر کے اس کے ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھ کر لائے مدینہ شریف میں, اور مدینہ شریف میں لا کر اب حضور کو اطلاع کرنی ہے, لیکن مسجد نبوی میں پہلے ستون کے سر کو باندھ دیا اور جا کر حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ سمامہ ابن اسال کو لایا گیا ہے, وہ مسجد میں ہے. حضور کو معلوم تھا یہ کون شخص ہے, پورے علاقے میں اسلام کو نہیں جانے دے رہا تھا, اکیلا یہی شخص پوری قوم کو روکے ہوئے تھا, کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا. مکہ مکرمہ جا رہا تھا یہ حضور کے خلاف ایک خطرناک پلان بنانے کے لیے اور ان کو تعاون دینے کے لیے. بہرحال نبی علیہ السلام تشریف لائے, تشریف لانے کے بعد سمامہ سے پوچھا, سمامہ کیا ارادہ ہے, کیا تم مجھے نبی ماننے کو تیار نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں. کیا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ کہا نہیں. حضور نے فرمایا تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا دیکھیے اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی, اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو کوئی غلط نہیں کریں گے, میں واقعی ہوں ایسا ہی. یہ سچی کی بات, سچائی کی بات تھی. اس نے تسلیم کر لیا کہ میں ایک ایسے پلان کے ساتھ جا رہا تھا کہ اس کے ریئیکشن میں آپ مجھ پر اگر قتل کا حکم داغا دیں گے تو کر سکتے ہیں, وہ صحیح ہوگا غلط نہیں ہوگا, کیونکہ میں ایسا ہی پلان لے کر جا رہا تھا. اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی, اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو انصاف یہی ہوگا, اور اگر آپ کوئی پیسہ ویسا لے کر مجھے چھوڑ دیں گے تو وہ بھی آپ کی مہربانی ہوگی. پیسہ لے کر چھوڑنا چاہیں گے تو مجھے بتا دیجیے, میں اپنے قبیلے والوں کو کسی طرح سے خبر کر دوں گا, وہاں سے وہ پیسہ بھیج دیں گے تو میں آپ کو پیسہ دے کر کے اپنے آپ کو چھوڑا لوں گا. حضور فرمایا کچھ نہیں, تشریف لے گیا لیکن یہ یہی رہا, اس کے کھانے کا کچھ انتظام کر دیا, یہ وہی مسجد میں ہی. دوسرے دن پھر حضور آیا, ایک سمامہ کچھ سوچا, کہہ لگا کچھ نہیں. سوچا کہ مطلب کیا تم مسلمان بننے کو تیار؟ اس نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں, کیا سوچنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کیا کرنا چاہیے تمہارے؟ انہوں نے کہا وہی جو میں نے کل جواب دیا تھا, اگر آپ مجھے مار دیں گے تو صحیح کریں گے, چھوڑ دیں گے تو مہربانی آپ کی ہوگی, اور اگر پیسہ لیں گے تو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو تم فرمایا نہیں کچھ نہیں. تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا, اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا سمامہ سے, سمامہ کیا کرنا چاہیے تمہارے ساتھ؟ کہہ لگے میں نے وہ تین باتیں بتا دی ہیں اور کچھ نہیں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اس کی رسی کھول دی اور کہا جاؤ تم خدا کے حوالے. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھ جیسے انسان کو یہ چھوڑ دیں گے, میں تو پلان لے کر جا رہا تھا ان کے خلاف, سازش بنا رہا تھا ان کے خلاف, تو ہمارے قبائلی ضابطے کے مطابق تو مجھے قتل کر دینا چاہیے, لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ دیا, لگتا ہے دھوکہ دیا ہے انہوں نے, آگے کسی آدمی کو رکھا ہوگا تیار, جو ہی میں وہاں سے گزر جاؤں گا تو مجھ پر حملہ ہو جائے گا, اس لیے جب گزرتا ہے تو کبھی ایک گلی میں دیکھتا ہے کبھی دوسری گلی کو دیکھتا ہے, ادھر سے تو نہیں آئے گا کوئی, ادھر سے نہیں, یہاں تک کہ مدینہ شہر سے باہر پہنچ گیا. اب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے تو کھڑے ہو کر کے سوچتا رہا, سمامہ تم وہی ہو, ایک خطرناک پلان لے کر جا رہے تھے, پھر تم پکڑے گئے, پھر ان کے ہاتھ میں آ گئے, یہ کچھ بھی کر سکتے تھے, اس کے باوجود انہیں چھوڑ دیا. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پیسہ دے دو تب ہم چھوڑیں گے, مگر انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا, ڈانٹا بھی نہیں مجھے, ڈبتا بھی نہیں, برا بھلا بھی نہیں کہا, گالیاں بھی نہیں دی, اپنی مسجد میں مجھے ٹھہرایا اور کیا مجھے چھوڑ دیا, اور اپنے ہاتھ سے, ورنہ کیسے ہے سنوں دفعہ کری تھی, مگر ایسا بھی نہیں کہا. غرض یہ کہ باہر جا کر کے وہ سوچتا رہا, اس کے بعد پھر اس کے دل میں خیالات آنے لگے اور ایک باغ میں گیا, اس باغ میں کنواں تھا, وہاں سے پانی نکالا, کپڑے اتارے, کپڑے اتارنے بعد ان کو دھویا پہلے, پھر غسل کیا, غسل کرنے بعد اپنے وہ کپڑے سکھائے اور پھر واپس آ گیا, اور واپس آنے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہا محمد تمہارے اخلاق کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا, یعنی ذبح ہو گیا, میں تیار ہو گیا ہوں مسلمان بننے کے لیے. چنانچہ آیا اور اس نے کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھنے بعد اب وہ یہ کہتا ہے, وہی جملے اس نے بھی کہے, سب سے زیادہ میری نظر میں برے آپ تھے اور آپ سب سے زیادہ پسندیدہ میری نظر میں آپ ہی ہیں, سب سے زیادہ بری قوم یہی کی قوم تھی, آپ سب سے زیادہ اچھی قوم آپ کی لگتی ہے, آپ کی ہر چیز اب مجھے پیار ہے. پھر وہ کہا کرتا تھا سمامہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی وجہ سے میں مسلمان ہوا, اگر وہ مجھے برا بلا کہتے اور مجھے تانا دیتے تو میں کہاں مسلمان بنتا. غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عجیب اخلاق اپنائے ہیں, فرمایا کہ میرے ہاتھ سے کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, جنہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں ان سے بھی انتقام نہیں لیا. یہ حضور کا خاص وقت تھا, اور قرآن کریم نے اعلان کر کے کہا آپ تو سب سے اونچے اخلاق پر ہیں, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ سب سے اونچے اخلاق پر ہیں. اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ میری ہاتھ سے, میری زبان سے, میرے رویے سے, میرے عہدے سے, میرے قلم سے کسی دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جو جانور کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا, انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز ہرگز جانوروں کا آپس میں لڑانا نہیں. جو گاؤں والے ہوتے ہیں, جو جن کے یہاں گھروں میں جانور ہوا کرتے ہیں, مرغے ہوتے ہیں, وہ مرغوں کو لڑاتے ہیں اور مرغوں کو لڑانے میں لطف آتا ہے, بیلوں کو لڑاتے ہیں ان کو لڑانے میں لطف آتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار جانوروں کو مت لڑاؤ, اس لیے کہ اس سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی. آج کے زمانے میں جو دنیا میں طرح طرح کے احمقانہ حرکتیں ہوتی ہے, ان میں ایک ہوتی ہے وہ باکسنگ, کیا ہے وہ دوسرے کو تباہ کر دینا. جانوروں کا کام بھی وہ نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں انسان, مگر آج کے زمانے کے حساب کہیں فری اسٹائل کشتی اور کہیں بیلوں کے ساتھ کشتی ہوتی ہے. کہ صاحب آدمی بیل کو مارے گا یا بیل آدمی کو مارے گا, اور عام طور پر وہی بیل مارا جاتا ہے کیونکہ وہ دھوکہ دے کر کے اس کو وہ ٹکرے لگواتے ہیں پتھروں کو, تو پتھر کے بعد آدمی کھڑا ہوگا سامنے کپڑا رکھتا ہے, وہ بیل زور سے ٹکر مارنے کے لیے آتا ہے, آدمی ہٹ جاتا ہے, وہ ٹکرے پتھر کو لگتی رہتی ہیں یہاں تک آخر میں بیل گر جاتا ہے. جب اس کے متعلق سوال آیا مسلمانوں کے پاس مکہ فقہ اکیڈمی میں سوال آیا کہ یہ بیلوں کے ساتھ کشتی کروانا درست ہے یا نہیں, اس میں بڑا کروڑوں ڈالر انعام لینے ہیں صاحب اسے, کس بات پر کہ بیل کو ہرا دیا اس نے اور اپنے آپ کو نہیں لگنے دیا پتھروں سے لگوایا, تو وہاں تمام علماء نے فیصلہ کیا یہ حرام ہے کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے جانوروں کو تکلیف پہنچانے کی, اور یہ جانوروں کو دھوکہ دے کر کے تکلیف پہنچانے کا عمل ہے. غرض یہ کہ ہمارا دین وہ ہے کہ جو اخلاق سکھاتا ہے, اور اس اخلاق کے سب سے اونچے معیار پر خود حضرت نبی علیہ السلام فائز تھے. اسی بنا پر حضرت نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا, فرمایا تھا, بری رسمیں میں ختم کر کے جا رہا ہوں, خبردار کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا, خبردار کسی کا خون نہیں بہانا, خبردار کسی کو مالی نقصان نہیں پہنچانا, جس کا مال تمہارے پاس ہے وہ اس کو ادا کر دینا. یہاں تک کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی کا قرضہ دوسرے کے پاس ہے اور اس نے گنجائش ہونے کے باوجود اس کو یہ قرضہ ادا نہیں کیا, گنجائش ہونے کے باوجود یہ قرضہ ادا نہیں کیا اور اس آدمی کو تکلیف پہنچی, بعد میں جب یہ قرضہ ادا کر دے گا تو معافی بھی مانگنی پڑے گی وہ جو تکلیف پہنچی ہے دیر ہونے کی وجہ سے. فرمایا نبی علیہ السلام, مثل الغنی ظلم, جب تمہیں قرضہ ادا کرنے کی گنجائش ہے پھر بھی تم ٹال مٹول کر رہے ہیں, صبح وہیں تم زور دو محلت, حالانکہ گنجائش ہے تمہیں قرضہ ادا کرنے, یہ جو تمہارا ٹال مٹول ہے یہ ظلم ہے. اسلام دوسرے انسان کی مزاج کی رعایت اتنی کراتا ہے, یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا, نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القران, حضور نے قران کرنے سے منع کیا. قران کیا چیز ہے؟ دو آدمی بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں؟ مثلا فرض کیجیے کھجوریں, مثلا فرض کیجیے بادام, مثلا فرض کیجیے سنترے کے پیس, تو حضور نے فرمایا دو دو پیس نہیں اٹھانا کیونکہ اس سے دوسرے کو کم آ جائے گا, دو پیس ایک ساتھ اٹھا لینا اور کھا لینا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ تو اٹھا رہا ہے ایک ایک پیس اور ہم نے اٹھایا دو پیس, تو آخر میں ہم کو دو زیادہ آ جائیں گے ایک زیادہ آ جائے گا, اس سے بھی حضور نے منع فرمایا کیونکہ یہ دوسرے کے حق پر پیس, یہ ہم اپنا مل کر کے کھا رہے ہوں تو یا تو میں اپنا کھلا رہا ہوں دوسرے کو, اس میں تو مجھے حق ہے چاہے میں جتنا زیادہ کھاؤں, لیکن اس میں حضور نے منع فرمایا, جب تم نے دسترخوان پر رکھ دیا اور دسترخوان پر رکھنے کے بعد اب تم نے اس کو دوسرے کو دعوت دی تو اس دسترخوان کی چیزوں پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا حق ہے. اتنی باریک باریک باتیں کون سکھا سکتا تھا؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں جا کر حضور کو قتل کر دیتا, تو انہوں نے ہم کو بدر میں اتنا نقصان پہنچایا ہے, مگر مجھے پریشانی ہے میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. اس دوسرے انسان نے کہا, گھبرانے کی بات نہیں, میں ان کا ذمہ دار ہوں اگر تم یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دو. اس نے کہا ٹھیک ہے, ہاتھ ملاؤ. اس نے ہاتھ ملایا, عہد کر لیا کہ آپ میرے بیوی بچوں کے ذمہ دار رہیں گے, میں جا رہا ہوں مدینہ اور ان کو قتل کر کے اگر میں واپس آ گیا تو ٹھیک, اگر واپس نہیں پہنچ سکا تو میرے بیوی بچوں کے ذمہ دار تم ہو. اس نے کہا ٹھیک. یہ جا کر بیوی بچوں کو الوداع سلام کیا اور روانہ ہو گیا, اور روانہ ہونے کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچا ہے تو شہر کے باہر ہی اتفاق ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا. حضرت عمر فرمایا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا مکہ سے. کیوں آئے ہوں؟ انہوں نے کہا ہمارے کچھ رشتے دار ہیں ان سے ملنے کے لیے, اور ہمارے کچھ گرفتار لوگ ہیں بدر میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ بہت زیادہ ذہین تھے, ان کو شک ہو گیا کہ نہیں اس کا ارادہ کوئی ٹھیک نہیں ہے, کہا تم ہتھیار یہاں رکھ دو. وہ تلوار وروار جو لے کر آیا تھا وہ وہیں روک لی اور کہا اب جاؤ. چاہے وہ حضور کے پاس پہنچے, اب وہ یہ پہنچنے حضور کے پاس پہنچے کہا میں ملاقاتیں کروں گا جب یہ مطمئن ہو جائیں گے, بعد میں ان کے پاس جا کر کہوں گا میری تلوار واپس دے دو, میں جا رہا ہوں واپس, ان کو کہوں گا واپس جا رہا ہوں, واپس آ کر کے پھر حملہ کروں گا. یہ اس نے ذہن میں پلان بنایا. پہنچا وہ حضور کے پاس, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا, چلو ملاقات بھی کر لیتے ہیں, یہ معلوم کر لیں گے ان کا وقت کب کب ہوتا ہے, کیا کیا کرتے ہیں, کس جگہ ملیں گے مجھے, اس لیے وہ ملنے کے لیے آیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر پاٹ اور پاٹ وغیرہ کیا, اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کیسے آنا ہوا ہے؟ کل کا جی وہ ہمارے کچھ رشتے دار ہیں ان سے ملنے کے لیے. تو حضور نے قریب بلا کر کے کہا صحیح صحیح بتاؤ خانہ کعبہ کے دیوار کے پاس کیا مشورہ کیا تھا؟ وہ فوراً حیران ہو گیا, ان کو کس نے بتایا؟ اب وہ بیدار ہو کر آپ کو کس نے بتایا؟ کہا اسی نے جس نے اللہ جو دین مجھے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اسی نے مجھے بتایا. اب وہ پریشان ہو گیا, گویا حضور کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں. اس کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی قتل کے ارادے سے آیا ہے, تو قتل کے ارادے سے آیا ہے, اب اس کو تو گرفتار کیا جانا چاہیے, اس کو سزا نافذ کی جانی چاہیے وغیرہ وغیرہ, جو کچھ اس کو کیا جانا چاہیے تھا کیا جانا چاہیے تھا, مگر وہ پریشان ہو کر کے کہنے کہ میں معافی چاہتا ہوں اور میں مسلمان ہو رہا ہوں. بہرحال وہ مسلمان ہو گیا, مسلمان ہونے کے بعد اب یہاں سے واپس جا رہا ہے, وہ انتظار میں ہے, یا تو مجھے پتا چلے گا کہ وہ مارا جا چکا ہے, اس کا نام تھا صفوان, یا تو وہ مارا جا چکا ہے اور یا پھر زندہ واپس آ جائے گا. بہرحال پہنچ گیا تو وہ بڑا خوش ہو گیا کہ شاید کام کر کے آ گیا اور زندہ سلامت آ گیا. وہاں جا کر کے واپس کہہ رہا ہاں جی سناؤ کیا حالات. کہ لگے حالات یہ ہیں یار تم بھی مسلمان ہو جاؤ. کہا تم تو بدل کر آ گئے ہو وہاں سے. کہ لگا بدل کر نہیں آیا میں بہتر بن کر کے آیا ہوں. میں پہلے خراب تھا میں صحیح ہوگا. پھر سارا واقعہ سنایا. غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حسن اخلاق اپناتے تھے جس کے نتیجے میں آپ یقیناً دوسروں کی نظروں میں محبوب ہو جاتے تھے. محبوب حضور نے فرمایا بھی تھا اس لیے کہ تم تب تک کامل مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک میں تمہاری نظر میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس کائنات میں. لا یؤمن احدکم حتى یکون احب الیہ من والدی والناس اجمعین. لیکن صاف یہ بھی فرمایا کہ تم تب تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. دنیا کی تمام اخلاقیات ایک طرف رکھے جائیں اور حضور کا یہ ارشاد ایک طرف رکھا جائے تو یہ تمام اخلاقی لٹریچر کا عنوان ہے. آپ نے فرمایا کہ انسان کبھی دوسرے انسان اپنے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتا. ہر آدمی چاہتا ہے میری عزت بھی ہو میرا احترام بھی ہو مجھے کوئی تقریب میں بھی نہ پہنچائے مجھے زبان سے بھی کوئی تانا نہ دے میری غیبت بھی کوئی نہ کرے مجھے گالی بھی کوئی نہ دے میرا مالی نقصان بھی کوئی نہ کرے میرا ہمسایہ بھی مجھے نہ سچا. ہر انسان اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے. حضور نے فرمایا جو تم اپنے بارے میں سوچو ہو وہی پیمانہ ہے دوسرے کے بارے میں وہی سوچو. اس کے معنی ہے کہ حضور نے فرمایا یک رنگ ہو جاؤ. میں اپنے بارے میں جو چاہتا ہوں وہی میں دوسروں کے بارے میں بھی چاہوں گا. اور اگر دوسروں کے بارے میں کوئی برا چاہتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں ایک پیمانہ رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں دوسرا پیمانہ رکھتا ہے. قرآن نے تو یہاں تک کہا قولوا للناس حسنا. جب بھی تم بات کہو تو اچھی بات کہا کرو بری بات مت کہو. بری بات کہنے سے یا تو دوسرے انسان کو ذہنی تکلیف ہوگی اور اگر اس کو ذہنی تکلیف نہیں ہوئی تو کم سے کم اس یہ بری بات اس کے ذہن میں پہنچ گئی تکلیف اس نے محسوس نہیں کی. تکلیف کا تعلق احساس کے ساتھ ہے. اگر احساس نہیں بھی ہوا لیکن اس کے ذہن میں بری بات رہی کہ ٹھیک جیسے اس نے مجھے کہا یہی میں کسی اور پہ استعمال کروں گا. چنانچہ جب بچے نے بار بار ماں سے سنا لعنت وہ بھی بول دیتا ہے وسائی لعنت. یہ سیکھا کہاں سے؟ اپنے گھر میں سیکھا. اسی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا خبردار کسی پر لعنت مت کرنا اور اگر تم نے دوسرے پر لعنت کی اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا تو لعنت تم پر واپس آ جائے گی. دو لفظ ایسے ہیں اسلام میں کہ اگر مسلمان دوسرے کے حق میں وہ الفاظ بول دیتا ہے تو وہ الفاظ واپس اپنے پر آ جاتے ہیں اگر وہ مستحق نہ ہوا. ایک تو یہ کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو کہے گا کافر یا وہ ہوگا کافر اور اگر وہ کافر نہ ہوا تو خود بن جائے گا. اور اگر اسی طرح سے حضور نے فرمایا خبردار لا تلعنوا ایک دوسرے کو لعنت مت کیا کرو. عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ کبھی اپنے آپ کو بھی لعنت بول دے گی کبھی بچے کو بولے گی کبھی چیز کو بولے گی. اپنے ہاتھ سے کپ ٹوٹا ٹوٹ بھی گیا پھر کہہ گیا ہے وسے لعنت. اب یہ لعنت کس پر بول دیا ہے الفاظ ہیں. غرض یہ کہ یہ جو زبان کا غلط استعمال ہے انتہائی سنگین ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے گا ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا میں اسے گارنٹی دوں گا کہ میں اس کو جنت میں پہنچاؤں گا. میں یزمن لی ما بین لحیی و ما بین فخذی اضمن له الجنہ. جو آدمی میرے لیے مجھے گارنٹی دے گا کہ دو چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا ایک اس چیز کا جو منہ کے اندر ہے وہ ہے زبان اور ایک اس چیز کا کہ جو دو رانوں کے درمیان ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے گارنٹی دیتا ہوں اس کو جنت میں جگہ دے گا. حضرت نبی علیہ السلام صاحب نے ارشاد فرمایا کشمیر میں تو لوگ کہتے ہیں یہ چل گیا کیسن کھیون تس گونا تو کیسن تراون تس گونا. یہ تو کشمیری زبان یہاں کا محاورہ ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی دوسرے کے ذمے اپنے حق کو چھوڑ دے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے باوجود ہے کہ اس کا حق ہے حضور نے فرمایا میں اس کے لیے گارنٹر ہوں کہ میں اس کو جنت کے بیچ میں جگہ دلاؤں گا. انا زعیم ببیت فی وقت الجنہ من ترک حقہ. اگلا الفاظ اور بھی حدیث میں ہے میں اس کے لیے گارنٹر ہوں کہ میں اس کو جنت کے بیچ میں جگہ دلاؤں گا جو اپنا حق چھوڑ دے جھگڑا ختم کرنے کے لیے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اصول بیان فرمائے جس کے نتیجے میں انسان حقیقی انسان بن جاتا ہے. اس انسان کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہاتھ تو کجا جانور انسان کو تو کجا جانور کو بھی تکلیف نہیں ہوگی. اس انسان کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی. اس انسان کے رویے سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی. کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اس نے جوتا رکھا دوسرا آدمی آ کر جوتے کو ادھر کو کرتا تھا اپنا جوتا وہاں رکھتا ہے یہ بھی ظلم ہے کیونکہ اس نے جہاں پر جوتا رکھا تھا واپس آ کر اس کو ڈھونڈنے میں پریشانی ہوگی. یہ جو ڈھونڈنے کی پریشانی ہوئی یہ تمہاری وجہ سے ہوئی تو تم نے ظلم کیا. ہاں اگر بظاہر یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے مگر انسان اس پر بھی بہن لگا کیا ایسا نہیں کرنا کیونکہ صاحب اس نے جب جوتا رکھا تو اس نے اپنے لیے گویا وہ جگہ ریزرو کر لی. اب ہمیں حق نہیں ہے کہ اس کا تو ہٹا دیں اور ہم اپنا رکھیں گے وہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی چیز کی حفاظت کا حق ہے، ہمیں بھی اپنی چیز کی حفاظت کا حق ہے، ہم اپنی چیز کی حفاظت کرنے کے لیے دوسرے کی چیز ہٹا دیں تو گویا ہم نے اپنا حق پایا دوسرے کو ستا کر کے، دوسرے کا حق تلف کر کے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کا زمانہ وہی ہے، حقوق کی جنگ کا زمانہ، اسلام ہم کو فرائض سکھاتا ہے، وہ شوہر اگر وہ تمام رویے اپنائے گا، وہ تمام حقوق ادا کرے گا جو اس کے ذمے ہیں، قطع نظر اس کے اس بات کے کہ اس کی بیوی ادا کر رہی ہے یا نہیں، اور بیوی اگر وہ تمام حقوق ادا کرے گی، قطع نظر اس کے کہ اس کا شوہر اس کا ادا کر رہا ہے یا نہیں، دونوں اپنے حقوق ادا کرنے والے اگر ہوئے، اس کے نتیجے میں اگلا آدمی بھی اس کا حق ادا کرنے والا بن جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کہے گا کہ اس کے ذمے یہ تھا یہ نہیں کرتا، اس کی ذمہ داری یہ تھی یہ نہیں کرتا، اور خود میری ذمہ داری کیا تھا وہ کرنے کو تیار نہیں، تو اس کے نتیجے میں جنگ ہوتی۔ انسانوں کا مزاج، باپ یہ کہتا ہے میرے بیٹے کے ذمے کیا کیا حقوق ہوں گے جی ادا نہیں کرتا ہے، بیٹا کہتا ہے باپ کے ذمے کیا کیا حقوق ہوں گے یہ ادا نہیں کرتا ہے، اس کے برخلاف اگر باپ یہ کہے گا میرے ذمے جتنے فرائض ہیں میں وہ ادا کروں گا، بیٹا سمجھ جائے بہت اچھا ہے، اور بیٹا اگر یہ کہے گا کہ میرے ذمے جتنی ڈیوٹی ہے جو فرائض ہیں وہ میں ادا کروں گا، باپ ادا کرے یا نہ کرے، تو دونوں طرف سے حسن سلوک ہوگا، اور اس سلوک کے بعد قرآن کی آیت پوری ہو جائے گی، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، اگر تمہارے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کیا گیا تو تم اچھا رویہ اپناؤ، فضل الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، نتیجہ یہ نکل آئے گا کہ جس آدمی کے دل میں تمہاری دشمنی ہے وہ تمہارا سرگرم دوست بن جائے گا۔ برا سلوک کے مقابلے میں برا سلوک کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، برے سلوک کے مقابلے میں اچھا سلوک اسلام کی تعلیم۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاؤں نماز اور روزے سے زیادہ تیز جنت میں لے جانے والی اور اللہ کی رضا کا حقدار بننے والی کون سی چیز ہے؟ صحابہ نے کہا ایسا ضرور فرمایا، فرمایا اچھا اخلاق۔ اچھے اخلاق کے نتیجے میں آدمی خدا کی رضا کا اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ مستحق بن جاتا ہے جتنا تیزی کا مستحق آدمی نماز و روزوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے اچھا اسلام کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے اچھا اسلام اس شخص کا ہے جو دوسروں کو کھلائے، جو دوسروں کو پہنائے، اور جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچے، سب سے اچھا اسلام اسی کا۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هو افضل الاسلام فقال ان تطعم جارک، وفی روایت ان تطعم المساکین، وفی روایت ان تطعم الناس، تم لوگوں کو کھلاؤ، یہ بہترین اسلام۔ وہ اسلام جو ہے وہ حسن سلوک سکھاتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے، اور ہمارے عیال کے ساتھ اگر کوئی ذرا سا برا سلوک کرتا ہے تو آدمی ہو سکتا ہے اپنے بارے میں برداشت کر لے، عیال کے بارے میں برداشت نہیں کرتا، بیوی بچوں کے بارے میں تکلیف برداشت نہیں کرتا اگر کسی نے کچھ بھی کیا۔ تو حضور نے فرمایا ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے، فحب الخلق الى الله، تو اللہ کی نظر میں سب زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وہاں یہ بھی نہیں بتایا کہ مسلمان یا غیر مسلم، وہاں یہ بھی نہیں بتایا انسان و باقی مخلوقات میں، ساری مخلوق۔ اس کے معنی یہ ہے کہ راستے میں چلنے والا کیڑا یہ بھی اللہ کا عیال میں داخل ہے، ہم اس کو رون کر نکل جائیں گے، وہ بومسین ہوتی ہیں سڑکوں پر، پاؤں کے نیچے روندی بھی ہوتی ہیں، کون رونتا ہوں تو کہ ہم لوگ، تو گیا ہم نے سمجھا اس کی زندگی اہم نہیں ہے، پاؤں کے نیچے آ گئے تو کیا فرق پڑے گا۔ وہ تو اسلام نے مشکل سے اجازت دی ہے، وہ جانور جو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں ان کی تکلیف سے بچانے کے لیے تم ان جانور کو مار سکتے ہو، مثلا چوہے، مثلا سانپ، تم کو مارنے کی اجازت دی کیونکہ وہ اذیت پہنچانے والے ہیں، لیکن جو جانور اذیت نہیں پہنچاتے ہیں ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک بیان کیا گیا اگر کسی کے گھر میں خدا نہ خاصا کھٹمل ہو جائیں تو ان کھٹمل کو اٹھا کر آگ میں ڈال پھینکنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آگ میں ڈالنا یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، دوسرے انسان کو حق نہیں ہے۔ اب ایک انسان تنگ آ گیا، چلے ہے ہمارے بستروں میں کھٹمل ہو گئے، پریشان ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ تو کیا دکھایا گیا کہ آگ میں تو آپ پھینک نہیں سکتے، ہاں گرم پانی ڈال سکتے ہو، گرم پانی، ہاں وہ پانی ہے، وہ آگ نہیں ہے، وہ پانی ہے، نتیجہ وہی نکل آئے گا، لیکن فرق ہو گیا۔ غرض یہ کہ اسلام نے انسانوں کو بااخلاق بنایا ہے، اس لیے انسان کبھی کبھی نماز روزے کو خراب کر دے گا اپنے برے اخلاق کے نتیجے میں۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس نے بہت نمازیں لائی ہوں گی، بہت روزے لائے ہوں گے، پھر بندہ حاضر ہوگا، یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی گالیوں کے بدلے میں یہاں اور کچھ نہیں ہے، اس کی نمازیں لے کر تم کو دے دیتے ہیں۔ دوسرا آئے گا، یا اللہ اس نے مجھے ستایا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہاں تو کرنسی، یہاں کی کرنسی تو نیک اعمال ہیں، اس کے روزے اٹھا کر اس کو دیں گے۔ غرض یہ کہ اس طرح سے لوگ آتے جائیں گے، کسی کو اس نے ستایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کو کچھ کیا ہوگا، لوگ آتے جائیں گے اپنا مطالبہ لے کر، اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور کچھ لوگ اور آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی اس کے پاس نیکیاں تو رہی نہیں، اب تمہارے گناہ اس کے سر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ۔ وہ کہتا بہت اچھا۔ غرض یہ کہ یہ انسان قیامت کے دن پہنچا تھا بہت نیک اعمال لے کر، اور اخیر میں خالی ہو گیا، وجہ اپنے بد اخلاق کی بنا پر، کسی کو ستایا، کسی کو گالی دی، کسی کو کچھ کیا۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ مذاق میں دوسرے کی طرف لوہا بھی نہیں، کبھی کبھی بچوں کو دکھا دیں چھری دکھائیں گے تجھے یوں کریں گے, یہ بھی منع کیا حضور نے, حالانکہ مذاق میں ایسا کر رہے ہیں لیکن اس کی بھی اجازت نہیں دی. محدثین کے ہاں تو عجیب عجیب اصول ہیں, محدثین نے یہاں تک اصول مقرر کیا کہ اگر کوئی محدث, ایک محدث کے پاس دوسرا محدث آیا اس سے حدیث لینی تھی اور اس کے بعد جب پہنچا تو اس حدیث محدث کو دیکھا کہ وہ یہ حلم اسکن وہ کر کے مرغوں کو بلا رہا تھا, اسے جا کر دیکھا کہ اس نے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے مرغوں کو بلا رہا, انہوں نے کہا تم مرغوں کو دھوکہ دے رہے ہو, دامن میں کچھ بھی نہیں ہے اور تم مرغوں کو دے رہے ہو کہ میں تمہیں دانے دوں گا, حالانکہ دانے تمہارے پاس نہیں ہے, تو تم نے مرغوں کو دھوکہ دیا, اللہ کے مخلوق کو دھوکہ دیا, تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری حدیث قبول کی جائے, حالانکہ وہ بہت بڑا محدث. غرض یہ کہ اتنی چھوٹی چھوٹی امور کی بھی رعایت کی گئی ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے مسلمان کے اندر, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کامل درجے کا مسلمان وہ بنے گا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں, یعنی جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, بلکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا, جس پر تم نے ظلم کیا زبان سے ہاتھ سے رویے سے رشتہ داروں میں ہو پڑوسیوں میں ہو, جس پر تم نے ظلم کیا اس کی آہ بد سے بچنا چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. حدیث یہ کتاب ہے ترغیب و ترہیب اس کا نام ہے, اس میں حدیث لکھی ہے اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعاؤں سے بچنا, فإنه ليس بين الله وبينه حجاب, اللہ اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں, فوراً اس کی بدعا قبول ہو جاتی ہے حالانکہ وہ غیر مسلم ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم ہو, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ برا انسان ہو, مگر اس ظلم کے نتیجے میں اس کے منہ سے جو آہ نکل جاتی ہے یا جو بدعا نکل جاتی ہے وہ فوراً حرکت نہ جاتی ہے اور اس کو تباہ کر دے گی, فوراً تباہ کر دے گی بعد میں, لیکن ایسا ضرور ہوگا. اسلام نے تو یہاں تک کہا اگر ہمارے دشمن کو بھی تکلیف پہنچی, جو ہمیں ستا رہا ہے اس کو تکلیف پہنچی, تو نفسیاتی طور پر عام طور پر ذہن یہ ہے کہ ہم کو دل میں خوشی ہوگی, اے ہم ایسے دیک اور اصل دوست یہ انسان فون. نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اگر تم نے دوسرے انسان کے تکلیف زدہ ہونے پر اپنے دل میں خوشی محسوس کی تو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ شانہ تم کو اسی تکلیف میں مبتلا نہیں کر دے گا. تم نے کیوں خوشی محسوس کی اس پر؟ جی وہ میرا دشمن تھا, بہت اچھا تمہارا دشمن تھا, اس دشمنی کی بنیاد پر تمہیں حق نہیں تھا کہ وہ اس بیچارے کو آگ لگ گئی اور تم نے دل میں خوشی محسوس کی, اس بیچارے کو حادثہ ہو گیا تم نے دل میں خوشی محسوس کی, اس بیچارے کے گھر میں موت ہو گئی تم نے دل میں خوشی محسوس کی, یہ دل میں خوشی محسوس کرنا تمہارا جرم ہے, لہذا تم تب تک نہیں مرو گے جب تک تمہیں اسی قسم کی تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. بہرحال حسن اخلاق اپنانا چاہیے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں کہتے یا اللہ میں اپنے حسن اخلاق طلب کرتا ہوں, میرے اندر حسن اخلاق پیدا فرما, حالانکہ سب سے اونچے اخلاق پر فائز ہیں پھر بھی دعا مانگتے تھے, تاکہ مسلمان کے ذہن میں یہ رہے کہ جس چیز کی دعا حضور مانگتے رہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ شانوں کا ہمیں سلیم عطا فرمائے, دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور ہم کو صحیح اور باخلاق مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.